జీవన తవక్కలు అనేవి ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له سبحان الله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَأَصَّدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام جامعہ مسجد حق نواز شہید کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج کا یہ پروگرام نزول قرآن کا پروگرام 29ویں شب ہے ختم قرآن ہو چکا ہے جنہوں نے قرآن سنا ہے وہ اعزاز لے گئے جنہوں نے سنایا ہے وہ بھی برکت حاصل کر گئے اللہ تعالیٰ قرآن سننے اور سنانے والوں کو قبول فرمائے میرے بھائیوں چونکہ 29ویں شب میں جامعہ محمودیہ اور جامعہ مسجد حق نواز شہید کے لیے حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ تعاون اور چندے کی اپیل کرتے تھے اور چندے کی اپیل کرنا یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے تو میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ان دونوں مصارف کے سلسلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، لیکن اس سے چند منٹ پہلے کچھ ضروری دینی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. لمبی چوڑی تقریر کا عنوان نہیں ہے. میرے دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا پر بٹھا دیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھایا اور اوج ثریا پر بٹھا دیا. رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا، خدا کیا ہے یہ قرآن نے بتایا، اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا یہ قرآن نے بتایا، تو نے زندگی کس مقصد کے لیے گزارنی ہے یہ قرآن نے بتایا. قرآن سے زیادہ جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں. کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے، کوئی منطق کی کتاب ہے، کوئی فلسفے کی کتاب ہے، کوئی محاضرات کی کتاب ہے، کوئی علم بلاغت کی کتاب ہے، کوئی بدیع کی کتاب ہے، کوئی علم فصاحت کی کتاب ہے، کوئی علم بلاغت کی کتاب ہے، کوئی علم تاریخ کی کتاب ہے، کوئی علم نحو کی کتاب ہے، کوئی علم صرف کی کتاب ہے. ایک موضوع ہے، ایک کتاب ہے، ایک موضوع ہے، ایک معنی ہے، لیکن دنیا میں ایک کتاب قرآن ہے جس میں جغرافیہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، نحو بھی ہے، صرف بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تیرے آنے کا طریقہ بھی بتایا، تیرے جانے کا مقصد بھی بتایا، تیرے مسکرانے کا مقصد بھی بتایا، تیرے رونے کا مقصد بھی بتایا، تو زندگی کیسے گزارے قرآن نے بتایا، بیوی تیرے پاس ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے قرآن نے بتایا، بچے کی تربیت کیسے کرے گا قرآن نے بتایا، دکان کیسے کرے گا قرآن نے بتایا، حکومت کیسے کرے گا قرآن نے بتایا، روٹی کیسے کمائے گا قرآن نے بتایا، کھائے گا کیسے قرآن نے بتایا، پیئے گا کیسے قرآن نے بتایا. یہ قرآن ہے، کہو یہ کیا ہے؟ قرآن. اور اسی قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، میں اس لفظ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ توجہ، ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یہ لفظ کون کہتا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے، کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن نے ذلت و رسوائی میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر فرشتوں کا معبود بنا دیا. فرشتوں کا مخدوم بنا دیا، معبود نہیں مخدوم بنایا، اس قرآن نے بنایا. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. ابو جہل نبی کا چچا ہے، ابو جہل نبی کا کوئی نہیں پوچھتا، ابو طالب نبی کا چچا ہے کوئی نہیں پوچھتا، گورے رنگ والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جمال والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، حسن والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، پیسے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، سکا چچا ہے کوئی نہیں پوچھتا، سکا رشتہ دار ہے کوئی نہیں پوچھتا، جس گھر میں نبی آئے ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، کس کو پوچھتا ہے؟ حبشے کے کالے بلال کو ہر ایک پوچھتا ہے. بلال کو اونچا کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. بلال کو اونچا کس نے کیا؟ کس وجہ سے؟ توجہ کیجیے، ابو لہب، ابو لہب اس معنی پہ غور کر، ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابو لہب کا معنی کیا ہے.
ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ لہب اس کا کوئی بیٹا تھا. ابو لہب کا معنی لغوی طور پر یہ ہے کہ لہب کا باپ. لہب کا باپ, لہب نام ہونا چاہیے لیکن لہب نام نہیں ہے. توجہ. لہب کا معنی شولہ, لہب کا معنی ابو لہب کا معنی شولہ مارنے والا حسن, شولہ مارنے والا حسن. جس کا حسن شولہ مارتا ہے اسے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. جس کے حسن نے شولہ مارا اسے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اور جس کا رنگ کالا ہے اسے محمد نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا.
ختم نبوت, حکمت قرآن, جان صحابہ, علامہ ضیاء الرحمان فاروقی.
کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بھیڑوں کو چرانے والوں کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں آئے گا. کیوں؟ قرآن نے, قرآن کو تم نے سینے سے لگایا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. مکے کی گلیوں میں چلو گے کوئی نہیں پوچھے گا, مدینہ کی بستیوں میں چلو گے کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن جب قرآن سینے سے لگاؤ گے تو پھر صرف مکے کی بکریاں نہیں کیسر و کسرا خسرو پرویز تمہارے پاؤں کو چاٹیں. ان ھذا القرآن, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور قرآن انسانیت کو اتنا اونچا کرتا ہے. توجہ کیجئے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مدین کی بستی میں تھا, میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں رسول اللہ کا غلام نہیں بنا تھا, میں گمراہ تھا, میں اسلام میں داخل نہیں تھا, میرے گاؤں کا ہر آدمی پتھر کو سجدہ کرتا تھا, مورت کو سجدہ کرتا تھا, میرے گاؤں کا ہر شخص اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتوں کو خدا کہتا تھا, اور ہم نے ایک بڑا خدا, بڑا خدا چوک میں کھڑا کیا تھا, صبح اٹھتے اس کو جا کر سجدہ کرتے. ایک دن ہم صبح کو آئے تو ہم نے دیکھا ہمارا خدا غائب ہو گیا ہے. خدا کوئی نہیں, خدا کہاں گیا؟ اغوا ہو گیا, برائے تاوان. بات سمجھو, خدا اغوا ہو گیا برائے تاوان. ہم پریشان ہو گئے, کوئی ایسی بھی کوئی پاگل قوم ہے کہ جس کا خدا اغوا ہو جائے؟ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, اور یہ حقیقت واقعہ ہے, اور یہ واقعہ میں آپ کو کہاں سے سنا رہا ہوں؟ ابن ہشام سے سنا رہا ہوں. ابن ہشام میں محمد ابن ہشام نے لکھا ہے, توجہ کیجئے, کہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا غائب ہو گیا. دو دن تین دن گزر گئے, اشتہار لگایا, اعلان کیا کہ ایک عدد خدا گم ہو گیا ہے, خدا کہاں ہے تلاش کرو. چھ سات دنوں کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ گاؤں سے دور ایک کھیت میں پانی لگا ہوا تھا اور خدا وہاں ڈوبا ہوا تھا. ان کو پتا چلا, سب لوگ گئے, خدا کو اٹھایا, دھویا, صاف کیا, صاف کر کے لے آئے, پھر اسے چوک میں کھڑا کر دیا. دو دن پھر اسے پوجا, تیسرے دن پھر خدا غائب. پھر ہم نے تلاشی شروع کی, چار دن پھر پریشان رہے کہ خدا غائب ہو گیا, نیندیں اڑ گئی. پھر ہمیں پتا چلا کہ ہمارے گاؤں میں جو تالاب ہیں گندے کنویں گندے پانی کا, اس میں کسی نے خدا پھینک دیا ہے. ہم نے پانی نکالا، نیچے خدا پڑا ہے، اسے نکالا، اسے نکال کر دھویا، دھو کر پھر چوک میں کھڑا کر پھر اسے پوجنے لگے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، انسانیت جب ذلت کی تہ میں پہنچتی ہے، تیسرا دن ہوا، تیسری مرتبہ پھر خدا کو کھڑا کیا، جب تیسری مرتبہ خدا پھر تین دنوں کے بعد غائب ہو گیا تو آدھے لوگوں کا اعتقاد ٹوٹ گیا۔ پھر تلاش کیا تو پھر کسی نے اس کو ڈبویا نہیں، بلکہ چار چھ دنوں کے بعد ہمارا خدا گاؤں کے چوک میں پڑی ہوئی روڑی پر پڑا ہے، سر نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہیں، اور ایک کتے کو دیکھا، وہ ٹانگ اٹھا کر اس کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے۔ ابن ہشام ہے، توجہ کیجیے۔ جس وقت ہم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بے ساختہ بے ساختہ سارے گاؤں کی زبان اس میں آیا کہ جو خدا اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، وہ ساری انسانیت کو ڈوبنے سے کیسے بچائے گا؟ او لوگوں، آؤ مل کر رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ سب لوگ مل کر پیغمبر کے پاس پہنچے اور سب نے ان پتھر کی مورتیوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو سینے سے لگایا اور قرآن پڑھا تو قرآن کی آیت صادق آ گئی، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوی۔ ایک صحابی کہتے کہ ہم تبوک کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں رات کو ہمارے اوپر دشمن نے شب خون مارا، ہماری عادت یہ تھی کہ ہم خدا چھوٹے چھوٹے بناتے اور ان خداؤں کو، توجہ کیجیے، ان خداؤں کو جیب میں رکھتے، جیب میں، تاکہ جہاں کام جائیں خدا ہمارے ساتھ ہو۔ یہ عجیب بت پرستی تھی۔ رات کو شب خون مارا، سارے گاؤں کے لوگ ان دشمنوں کے پیچھے بھاگ پڑے، دشمن آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، لیکن کسی کو اپنے گھر سے خدا اٹھانا یاد نہ رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا، خدا تو الماری میں پڑے ہوئے تھے جسے صبح اٹھ کر ہم جیبوں میں ڈالتے تھے، سب لوگ بغیر خدا کے بھاگ گئے۔ جب صبح کا وقت آیا سجدے کا تو انہوں نے کہا خدا کوئی نہیں، پریشان ہو، اور بوڑھے کہنے لگے شکست ہو جائے گی کیونکہ خدا کوئی نہیں۔ تو کچھ کھراٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا اب پیچھے جائیں گے تو دشمن پیچھے آ جائے گا، اب ایک ترکیب ہے کہ ہمارے پاس آٹا تو ہے، تو جس کے پاس آٹا ہے اس کا جتنا جتنا خدا ہے اتنے آٹے میں پانی ڈالے، ہاتھ میں، اب وہاں اس میں پانی ڈال کر ہاتھ سے خدا بنائے، اور دھوپ چڑی ہوئی ہے، اس دھوپ میں خداؤں کو خشک کرنے کے لیے رکھو۔ چنانچہ ساری قوم نے، سارے گاؤں کے لوگوں نے خداؤں کو آٹے سے بنایا اور آٹے سے خدا بنا کر میدان میں ڈال دیے، دھوپ لگی ہوئی ہے، عجیب قوم ہے، خداؤں کو دھوپ میں خشک کر رہی ہے، خدا خشک ہو رہے ہیں، خدا خشک ہو رہے ہیں۔ جب خدا سوکھ گئے تو ان خداؤں کو جیبوں میں ڈالا، بھاگ پڑے، دشمن آگے نکل گیا، علاقے میں دیکھا دشمن نہ ملا تو کہنے لگے دیکھو خداؤں کی وجہ سے فتح ہو گئی۔ یہ خیال آیا، واپس آ گئے، واپس آئے تو ابھی منزل پر نہیں پہنچے کہ آٹا ختم ہو گیا اور ایک وقت کھانے کا باقی ہے، بھوکے مرنے لگے تو انہی خداؤں کو توڑنے لگے، انہی خداؤں کو توڑا، آٹا بنایا، پانی ڈالا، روٹی پکائی، کھا گئے۔ ایسی بھی قوم دیکھی کہ خدا بچاؤ قوم، خدا خدا بچاؤ قوم، ایک طرف یہ خدا بچاؤ قوم، اور جب اسی قوم نے اپنے گھر جا کر یہ سوچا کہ خدا بنا کر جیبوں میں ڈالے، پھر انہی خداؤں کو کھا لیا اور کچھ نہ ہوا، یہ سچے خدا نہیں ہو سکتے، چلو چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم.
نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت،
ساری
صحابہ،
ساری قوم وہاں پہنچی اور ساری قوم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. میرے جنگ کے لوگوں توجہ کرو، ایک یہ موقع تھا کہ پتھر کی مورتیاں خدا بن گئی تھی، ایک یہ موقع تھا کہ پتھر کی مورتیوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے سجدہ کیا جاتا تھا، اور پھر ایک وہ موقع آیا کہ قیصر روم کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کا لشکر، محمد کے دیوانوں کا لشکر نکلتا ہے، اور جب جس وقت یہ قادسیہ کے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہاں دشمن کی فوج کا ایک سپاہ سالار صحابہ کے پاس آیا، اور اس سپاہ سالار نے کہا کہ اے صحابیوں، یہ زہر کی شیشی ہے، اگر اس زہر کی بوتل کو تم پی لو اور بچ جاؤ، ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر تم زہر نہیں پیتے ہو، ہم پی کر مر جاتے ہیں. تو ایڈورڈ گبن ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ سپاہ سالار نے اسی وقت بسم اللہ لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پیغمبر کی حدیث پڑھی، سارا زہر منہ میں ڈال لیا، سپاہ سالار کو کچھ نہ ہوا، صحابی کو کچھ نہ ہوا، پورا بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، کہنے لگا میں اس لیے پریشان ہوں کہ تم نے اس زہر کی شیشی پر دم کر دیا تھا، اس لیے تم اس سے مرے نہیں ہو. لیکن اس سپاہ سالار نے کہا او بتوں کو پوجنے والے، تجھے تیرے خداؤں نے سکھایا ہے زہر مارتی ہے، مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا کہ جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی ہے. ایک طرف پتھر کی مورت ہے اس سے ڈرا جاتا ہے، پتھر کی مورت ہے اس سے خوف کھایا جاتا ہے، پتھر کی مورت ہے اسے معبود سمجھا جاتا ہے. لیکن جب یہی پتھر کی مورت کو خدا کہنے والا طبقہ جب قرآن کو سینے سے لگا کر یہ تسلیم کرتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، جب اس اعلان کو، اس گفتگو کو، اس پروگرام کو، اس ماٹو کو سینے سے لگاتا ہے، تو پھر قیصر و کسرا کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نحن قوم نحب الموت کما تحبون العاجم الخمر. اے قیصر روم، میں وہ قوم لایا ہوں، اے معاذ ابن جبل نے کہا تھا، اے قیصر روم میں وہ قوم لایا ہوں جو موت کے ساتھ ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو.
عظمت صحابہ، شان صحابہ، تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، علامہ فاروقی صاحب،
یہی وہ وجہ ہے. میں آپ کو، میں نے بتایا کہ میں تقریر کے موڈ میں نہیں، لیکن یہ چند باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، کہ محمد مصطفیٰ نے سلمان کو فارس سے بلا کر، خالد کو صنعاء سے بلا کر، اے سہیب کو روم سے بلا کر، اے معاذ ابن جبل کو یمن سے بلا کر پوری دنیا کا والی کیسے بنایا، پوری دنیا کا آقا کیسے بنایا، پوری دنیا کا سردار کیسے بنایا، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ قرآن بتاتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم، کہ اس قرآن سینے سے لگانے والوں نے زمین کی پستی سے اٹھ کر عرش اور فرش کو مسخر کیا، کیا یا نہیں کیا، مسخر کیا یا نہیں کیا. ایک وہ بھی وقت تھا کہ ایک بات پر 300 برس لڑائی ہوتی تھی. کتنے برس؟ ایک ایک بات. ہماری زمین کو پانی نہیں لگا، اس پر 300 برس لڑائی. لیکن پھر ایک وہ بھی وقت آیا، تو لہا انصاری کا واقعہ سنا ہوگا کہ دشمن ایڈورڈ گبن کہتا ہے کہ ایک پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب تو لہا انصاری کے گھر میں مہمان آیا، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا. اس نے بیوی سے کہا دو روٹیاں, جب میں کھانا شروع کروں تو دیا بجھا دینا تاکہ میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے. 300 برس تک لڑائیاں کرنے والے, 300 برس تک لڑائی کرنے والے بیوی سے کہتے ہیں کہ دیا بند کر دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. اقوم عربی کا لفظ ہے. اقوم کا معنی کھڑا کرنا, اقوم کا معنی مضبوط کرنا, اقوم کا معنی بلند کرنا, اقوم کا معنی سردار بنانا, اقوام کا معنی آقا بنانا, اقوام کا معنی بڑا بنانا. میرے بھائیوں, اسلام نے بڑا بنایا ہے, قرآن نے بڑا بنایا ہے, اور پھر وہ احساس دیا. توجہ, حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی, توجہ ہے آپ کی, میں آخری ایک دو باتیں کہتا ہوں, توجہ کیجیے. حضرت حکیم بن حزام ایک صحابی, انہوں نے شام کے ملک میں ایک محل بنایا جس محل کی جس محل پر 60 لاکھ درہم خرچ ہوا. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ اسوہ صحابہ میں مولانا عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ درہم ایک محل پر, یعنی پاکستان کا تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ روپیہ ایک محل پر خرچ ہوا. یہ ان صحابہ کی بات ہے جن کے بارے میں آج مخالف یہ کہتا ہے یہ بھوکے ننگے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, 3 کروڑ خرچ ہوا. جائز اور حلال کی دولت سے آپ مکان آپ اعلیٰ سے اعلیٰ بنوا سکتے ہو, اس کی اجازت ہے. دیکھیے, 60 لاکھ درہم خرچ کر کے 2 سال گزر گئے, اس کی قیمت بڑھ گئی, 80 لاکھ درہم ہو گئی. حکیم بن حزام نے کہا کہ میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں, کتنے میں بیچو گے؟ لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا 80 لاکھ درہم. میں نے بعد میں بھی کچھ پیسے خرچ کیے, مالیت 80 لاکھ, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تشریف لائے, انہوں نے 60 لاکھ درہم وہ محل خرید لیا. 60 لاکھ درہم, 80 لاکھ درہم کا محل کتنے میں خرید لیا؟ 60 لاکھ. جب خرید لیا تو حکیم بن حزام کے پاس قطاروں کی قطاریں لوگوں کی لگ گئیں جو افسوس کرنے آتی تھی کہ معاویہ نے تجھے لوٹ لیا. 80 لاکھ کا مکان کتنے میں فروخت ہوا؟ تو معاویہ نے لوٹ لیا, افسوس کرنے آئے. معاویہ نفے میں رہا, تم خسارے میں رہے. میں حکیم بن حزام جیسے صحابی کے قدموں پہ قربان جاؤں جو حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے تھے, پیغمبر کے رشتہ دار تھے, رسول اللہ شیب ابی طالب میں نظر بند تھے, تو 3 سال تک یہ بھی کھانا پہنچایا کرتے تھے. اور یہ حکیم بن حزام وہ ہے جس کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی. یہ بھی یاد رکھو, حضرت علی کی پیدائش کعبے میں. کہنے والوں, حضرت علی سے 17 سال پہلے یہ حکیم بن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا. اگر کعبے کی پیدائش خلافت اول کی دلیل ہے تو حکیم بن حزام پہلا خلیفہ کیوں نہیں؟
کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. لیکن کعبے میں پیدا ہونا یہ عظمت کی دلیل ہے یا اتفاقی واقعہ ہے؟ توجہ دو، کعبے میں پیدا ہونا اگر عظمت کی دلیل ہوتی تو خدا اپنے پیغمبر کو بھی کعبے میں پیدا کرتا، خدا اپنے پیغمبر کو بھی کعبے میں پیدا کرتا. اور پیدائش جو ہے، پیدائش یہ کب ہوئی؟ جب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضرت علی کی والدہ کسی کام کی غرض سے گئی، بچہ پیدا ہو گیا. میں اسے اتفاقی واقعہ کہوں گا، اگر یہ عبادت ہوتا تو پھر آج حکم ہوتا اسلام میں کہ جب عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگے تو وہ مسجدوں میں آ جایا کرے. اے خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا. خانہ کعبہ عبادت کی جگہ تھی، کوئی زچہ سینٹر نہیں تھا، کوئی میرٹنٹی ہوم نہیں تھا. خانہ کعبہ عبادت کی جگہ تھا. کوئی بات میری سمجھ میں آئی؟ اور ایک بات کہتا کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی پیدا ہوئے، پیدائش کا لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ گھنٹہ، دو گھنٹے. پیدائش کے بعد ان کی والدہ گھر لے آئی تو گھنٹہ تو گھنٹے کے لیے کعبے میں. یہ پیدائش ہے جو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کعبے میں رہے اس کی تو فضیلت ہے، اور جو 1400 سال سے نبی کے پاس ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں. اور تم کعبے کی بات کرتے ہو، میرے بزرگ، میرے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کعبے سے زیادہ فضیلت اس جگہ کی ہے جس جگہ پہ آج بھی رسول اللہ موجود ہے. حضور جس جگہ پر روضہ اقدس، اس روضہ اقدس کا مقام خانہ کعبہ سے بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ یہ بھی میں آپ کی کو ایک موتی دینا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا بھائی؟ مختصر بات کرنی ہے لیکن یہ بات کرتا جاؤں کہ کعبے سے زیادہ اس جگہ کی فضیلت کیوں ہے جس جگہ پہ نبی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ میں خدا رہتا نہیں ہے. خانہ کعبہ میں خدا رہتا نہیں. یہ کہنا کہ کعبے میں خدا رہتا ہے یہ کہنا کفر ہے. کیوں؟ رہتا وہ ہے جو محدود ہو. کسی جگہ پر رہتا وہ ہے جو محدود ہو. خدا لا محدود ہے، خدا لا محدود ہے. اس لیے اسے یہ کہنا کہ وہ رہتا ہے یہ غلط ہے. کعبے کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر خدا کی تجلی ہے. خدا کی تجلی کعبے پر، اس لیے اس کا مرتبہ بلند ہے. اور کعبے سے بھی زیادہ تجلی اس جگہ پہ جہاں آمنہ کلال ہے، جہاں رسول اللہ موجود ہے، وہاں اللہ کی تجلی کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں کتنی خوبصورت بات لکھی. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی روح کو قبض کیا، قبض کر کے اعلیٰ علیین میں لے گئے اور بعد میں لوٹا دیا، نبی کے جسم میں روح آ گئی. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کی روح کو قبض کیا، قبض کر کے عرش پہ لے گیا. اور لوٹایا کیوں؟ اس لیے کہ عرش پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو نبی کی روح کے لائق ہو. عرش پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو نبی کی روح کے لائق ہو، اور نبی کی روح کے لائق وہی جگہ تھی جو نبی کا جسم تھا. جو نبی کا جسم تھا وہی نبی کی روح کے لائق تھا. چنانچہ روح کو قبض کرنے کے بعد اسی جگہ پر روح کو لوٹا دیا. اسی لیے کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کے جسم میں نبی کی روح، اور نبی کے جسم میں نبی کی روح. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی تجلی کعبے سے بھی زیادہ پیغمبر کے وجود پر ہے. نبی کا جسد اطہر پہ ہے، نبی کا روضہ اقدس پہ ہے، پیغمبر کے وجود پر ہے، جہاں نبی موجود ہے وہاں کعبے سے بھی زیادہ خدا کی تجلی ہے، تو جہاں کعبے سے بھی زیادہ خدا کی تجلی ہو میرا صدیق تو وہی ہے.
عظمت صدیق اکبر،
میرا فاروق اعظم تو وہی ہے. وہی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، پیدائش کا واقعہ تو دو گھنٹے کا ہے، اور آج تک صدیق ساتھ ہے یا تو لامحدود ساتھ ہیں؟ کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاید آ گئی سمجھ میں؟ میں نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا، حالانکہ یہ میبزی کا میبزی ایک عربی کی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں فلسفے کی کتاب، فلسفہ کی کتاب. جو آدمی سمجھ جائے کوئی دنیا کا گریجویٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے جتنی مرضی جدید سائنس پڑھاؤ. جس نے میتھ پڑھ لی، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. مولانا حق نواز جھنگوی اور میں جب کبیر والے میں پڑھتے تھے تو جب ہماری ملاقات ہوئی مولانا کے ساتھ، اس سال مولانا میتھ پڑھتے تھے. یہ فلسفے کی کتاب تھی، فلسفے کی. تو میں نے مولانا حق نواز سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فلسفے کی کتاب. میں نے کہا کیا فلسفہ؟ کون سا فلسفہ؟ اسلام میں کہاں فلسفہ؟ مجھے نہیں پتا تھا. میں ان سے ایک سال پیچھے تھا، طالب علمی میں بھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے، میں نے کہا فلسفے کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا فلسفے کا یہ معنی ہے، توجہ کیجیے، یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا، انگوٹھی. کہنے لگے یہ انگوٹھی نہیں ہے، نہیں ہے. اس کا کیا معنی؟ یہ انگوٹھی نہیں ہے، نہیں ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اس کا کیا معنی؟ تو مولانا نے کہا اس کا معنی ہے کہ انگوٹھی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ انگوٹھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انگوٹھی نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ انگوٹھی نہیں ہے، نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انگوٹھی، اسی کو اسلام کا فلسفہ کہتے ہیں، اسی کو اسلام کا فلسفہ کہتے ہیں. تو میں نے اس کے بعد میبزی پھر ہم نے بھی پڑھی، اور اس کے بعد میبزی سے آگے ایک آتا ہے رسالہ ملا جلال. یہ علماء کو پتا ہے کہ میر زاہد، ملا جلال، رسالہ قطبیہ، یہ منطق اور فلسفے کی ایسی گہری کتابیں ہیں کہ جو عالم ان کتابوں کو سمجھ کر پڑھے گا پوری دنیا میں کہیں مات نہیں کھائے. یہ بات یاد رکھا. اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کتابیں مجھے زبانی یاد ہیں. اسی لیے شامی ایک فقہ کی کتاب ہے، شامی 22 جلدوں میں، شامی سب سے بڑی فقہ کی کتاب قرون اخرا کی. قرون اول کی تو ہدایہ ہے جس کی اچھی جلدوں میں سے بعد میں 4 جلدیں رہ گئی. تو یہ جو شامی، مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس شامی کی پوری 22 جلدوں کو 40 بار پڑھا. اسی لیے مفتی محمود کو فقیہ امت کہتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کسی ٹیبل ٹاپ میں مفتی محمود نے کبھی شکست نہیں کھائی، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو تو چاہے کوئی اور. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس فلسفے اور منطق کی برکت ہے جو انسان کو گہرائی سکھاتا ہے. گہرائی اور گہرائی یہ دونوں علیحدہ چیزیں، ایک ہے گرائی اور ایک گہرائی. خیر ہم دوسری طرف لے گئے، کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی؟ اور ایک بات اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی زندہ ہے. نبی اور ابو بکر و عمر جو ہے، ابو بکر و عمر یہ جنت میں ہیں. ابو بکر و عمر کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنت میں مردے نہیں ہوں گے، جنت میں. بھائی حضور نے فرمایا جو میرا روضہ ہے وہ جنت ہے، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو جب حضور نے فرمایا میرا روضہ جنت ہے، تو جنت میں زندے ہوں گے یا مردے ہوں گے؟ تو جب زندے ہوں گے تو مانو کہ نبی زندہ ہے. نبی خیر یہ اور دور نکل جائے گی بات. تو کہنا میں کیا چاہتا تھا, ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم, کہ قرآن انسانیت کو بلند کرتا ہے, انسانیت کو اعلی مقام دیتا ہے. ہاں وہ بات بڑی خوبصورت ہے. حکیم بن حزام نے کہا, لوگ افسوس کے لیے آئے کہ بابا حکیم معافیہ نے تجھے لوٹ لیا, 60 لاکھ درم دے کر 80 لاکھ کا مکان لے گیا, معافیہ نفے میں رہا. تو حکیم بن حزام واپس آئے اور وہ 60 لاکھ کی پوری رقم پورے شہر کے فقیروں میں بانٹ کر کہا, اب بتاؤ کون نفع میں رہا. تم کہتے ہو کہ معاویہ نفع میں رہا, اب بتاؤ کون نفع میں رہا. یہ بغداد ہے, کہو یہ کیا ہے. میں بات بغداد کی ایک سنانا چاہتا ہوں. سلیمان ابن ربیع ایک بہت بڑے تاجر تھے, اللہ کے ولی تھے. 150 آدمیوں کو لے کر سلیمان ابن ربیع حج کرنے کی نیت سے اپنی بستی سے چلے گئے. ایک دن کی مسافت پر بغداد شہر آتا ہے, بغداد آ گئے تو قافلے والوں نے کہا کہ سامان تو حج کا خرید لے, سواریاں کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بغداد سے خریدنا ہے. تو خرچہ کتنا ہے, 6,000 درہم خرچہ ہے سارے حج کا 4 مہینے کا. تو سلیمان ابن ربیع سب سے بڑے تھے اور سردار تھے قافلے کے. وہ کہنے لگے کہ میں ایک دوست سے مل کر آتا. لوگ اپنے اپنے ضروریات کے لیے شہر میں چلے گئے. سلیمان ابن ربیع ایک دوست کے پاس جا رہے ہیں تو بغداد کی ایک گلی میں کیا دیکھا کہ ایک کونے کے اندر ایک جانور مرا ہوا اور اس جانور کو کوے نوچ رہے, اور ایک عورت منہ پر کپڑا ڈالا ہوا خاموشی سے آئی اور آ کر اس نے اس مرے ہوئے جانور کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا. جانور مرا کپڑے نوچ رہے اور اس عورت نے اس کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا. گوشت کٹ رہا, ایک بہت بڑے برتن میں گوشت ڈالا اور برتن سر پہ رکھا اور وہ عورت چل پڑی. سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے حج بھول گیا. میں نے کہا یہ عورت مردار جانور کا گوشت لے کر جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا. عورت کے پیچھے چلا, یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ حافظ امام الدین ابن کثیر کی کتاب ہے المستطرف, عربی کی کتاب ہے اور عربی کی اس سے جامع حکایات اور سچے واقعات پر مشتمل پوری دنیا عرب میں کوئی کتاب نہیں. المستطرف, یہ میں نے مدینہ منورہ کی لائبریری میں کتاب دیکھی تھی, کئی سال پہلے کی بات. تو سلیمان ابن ربیع کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے چلا تو شہر ختم ہو گیا, عورت جا رہی ہے. تو جنگل میں ایک مکان ہے, اس کے اوپر چھت نہیں, چار دیواری ہے, الماریاں لگی ہوئی ہیں. عورت اس میں داخل ہو, میں آہستہ آہستہ مکان کے قریب گیا اور میں نے الماریوں کے اندر سے جھانکا تو وہ عورت اس گوشت کو کاٹ کر ایک برتن میں ڈال کر چولہا جلا کر اس کے اوپر گوشت رکھ رہی. کہنے لگے کہ مجھ سے رہا نہ گیا. سلیمان کہتے میں نے کہا بہن تجھے شرم نہیں آتی, تو نے مردہ جانور کا گوشت پکانا شروع کر دیا. تو وہ عورت کہتی ہے بھائی شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تجھے نہیں آتی؟ سلیمان کہتے میں نے کہا کہ مجھے کیسے شرم, میرا کیا قصور ہے؟ تو عورت کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہنے لگی میری 4 یتیم بچیاں ہیں, میں سید زادی ہوں, خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہوں, آج کئی مہینے ہو گئے ہمیں کوئی آدمی پرسان حال نہیں ملا اور ہمارے گھر میں 10 دن سے کچھ نہیں پکا, یہ میری چار جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, اور جب انہوں نے رو رو کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ تو میرے پاس کچھ نہ تھا, تو میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے میں نے کہا آج بازار سے جو کچھ ملے گا لے آؤں گی. چنانچہ وہ مردار جانور کا گوشت ملا وہ لے آئی ہوں. شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تمہیں نہیں آتی؟ میں تو مجبور ہوں, لاغر ہوں, کیونکہ رسول اللہ کے خاندان سے میرا تعلق ہے. اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی غیر مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. سلیمان ابن ربیع رو پڑے, سارے قطار روئے, کہنے لگے بہن ٹھہر جا ابھی آتا ہوں, شہر چلے. قافلے والوں سے کہا میرے حج کا سارا خرچہ دے دو. حج کا سارا خرچہ لیا اور سارے پیسے حج کے لے کر آٹا خریدا, سامان خریدا, جانور خریدا, کپڑے خریدے, کچھ پیسے رکھے اپنے پاس کہ میں آہستہ آہستہ دوں گا. قافلے کے اندر ان کا بھائی تھا ربی, اس نے کہا سلیمان حج کے موقع روز روز نہیں ملتے, حج پر جاؤ یہ تھوڑے سے پیسے اس اگر کہیں خرچ کرنے ہیں تو دے دو. ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے. سلیمان نے کہا میں حج پر نہیں جا سکتا, گھر ایک سواری پر آٹا لادا, سامان لادا اور سیدھے سیدھے اس بیوہ عورت کے پاس چلے گئے اور سارا سامان اسے دے دیا. سارا سامان دیا, وہ خوش ہو گئی, بچیاں خوش ہو گئی, واپس آئے. ارادہ دل میں خیال آیا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے, تین مہینے کے بعد واپس آئے گا, میں ابھی اگر گھر واپس جاتا ہوں لوگ مذاق کریں گے کہ تو حج کر کے کیوں نہیں آیا, میں چار مہینے تین مہینے تک یہی کام کرتا ہوں, قافلہ واپس آئے گا, اسی جگہ سے ان کے ساتھ اپنے گھر چلا جاؤں گا. تین مہینے گزر گئے, تین مہینے تک یہ سلیمان اس بچیوں اور اس عورت کی کفالت کرتا رہا, اسے سامان دیتا رہا, پیسے ختم ہو گئے تو مزدوری کر کے انہیں سامان پہنچاتا رہا. ہے جس وقت چار مہینے ہوئے حج سے لوگ واپس آئے تو سلیمان ابن ربیع حج کے قافلے کے لوگوں سے ملنے لگے, ملاقات کرنے لگے کہ ہم تم سے تمہیں مبارک ہو حج کی. تو قافلے کا ساس امیر کہنے لگا, سالار کہنے لگا حج کی مبارک کیوں دیتے ہو, تم بھی تو ہمارے ساتھ تھے, تم نے تو حج ہمارے ساتھ کیا تھا, تم بھی میرے ساتھ تھے. اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں گیا؟ اس امیر نے سب لوگوں کو بلایا, او لوگوں بتاؤ جب ہم کعبے کا طواف کرتے تھے کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا, جب ہم رسول اللہ کے روضے پر تھے کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا, جس وقت ہم فرعون کی چوٹی پہ چڑھے سلیمان ساتھ نہیں تھا, جس وقت صفا مروہ میں دوڑ لگائی سلیمان ساتھ نہیں تھا. ہائے سلیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میں تو تین مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں. اسی حالت میں نیند آ گئی, خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. پیغمبر نے فرمایا سلیمان جب تُو نے میرے خاندان کی بچیوں پہ ترس کھایا اور تُو نے حج کا سارا پیسہ ان اس بیوہ عورت اور یتیم بیٹیوں کے لیے دے دیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اس نے تیری شکل پر ایک فرشتہ اس قافلے کے ساتھ ملا دیا جس نے تیری طرف سے حج کیا, تیری طرف سے سلام پڑھا, اور سلیمان قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. سلیمان کو یہ سبق کس نے دیا؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. یہ انسانیت ہے. کیا ہے؟ لاؤ عیسائیوں, یہودیوں, کمیونسٹوں, سکھوں, تیریوں, آؤ میرے محمد کے دین کا مقابلہ کرو, انسانیت کا مقابلہ کرو, میرے پیغمبر کی شریعت کا مقابلہ کرو. آؤ میرے پیغمبر کی شریعت نے یتیموں کا آسرا بن کر, بیواؤں کا آسرا بن کر, بے سہاروں کا آسرا بن کر انسانیت کا سر بلند کیا ہے. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے ماننے والوں, قرآن کے ماننے والوں نے سب کچھ پیغمبر کے دین پہ لٹا دیا. اسی لیے قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یهدی لطیح اقوام, کہ انسانیت کو پستی سے اٹھایا, بلندی پہ بٹھا دیا. کس پہ بٹھا دیا؟ بلندی پہ. سلیمان ابن ربیع آیا یا نہیں آیا؟ میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا ہے. ہو چکا ہے یا نہیں؟ ہو گیا ہے. میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ 29ویں شب ہے. اس شب میں ہر سال تعاون کے لیے اپیل کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چندے کی اپیل فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کی اپیل کا انداز اور تھا. میں آپ کو حضور کی دو اپیلوں کا واقعہ سنا رہا ہوں. ایمان تازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کھا گیا کہ نہیں کھا گیا؟ حضور جمعے میں خطبہ دے رہا ہے. ایک آدمی بھاگا ہوا آیا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے گئے, مر گئے, تباہ ہو گئے, کچھ نہیں باقی رہا. حضور نے خطبہ روک دیا. کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی, فصلیں خشک ہو گئی, جانور بھوکے مر گئے, پیاسے مر گئے, اے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائے دعا کرے کہ اللہ بارش دے. نبی نے ہاتھ اٹھایا, اللہم امطر علینا مطر السماء, اے اللہ بارش نازل کر, رحمت کی بات. رسول اللہ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ بارش شروع ہو گئی, وہ خوش ہو کر واپس چلا گیا, خوش ہوا اور واپس گیا. آٹھ دن گزر گئے, آٹھ دن کے بعد پھر جمعہ آیا, حضور خطبہ دے رہے ہیں, پھر آ کر کھڑا, کہنے لگا یا رسول اللہ مر گئے, تباہ ہو گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا پانی کہ فصلیں بھیگ گئیں, جانور ڈوب گئے, دعا کریں کہ اللہ بارش روک دے. نبوت نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ امسک علینا مطر السماء, بارش کو روک دے. بارش رک گئی, ہاتھ نبوت نے اوپر منہ پر لگائے, بارش رک گئی. اسی لیے تو حفیظ طائب نے کہا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, اور بجے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. بڑی خوبصورت بات کہی ایک شاعر نے. شاعر کون ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سب کو رحمت اللہ علیہ. جنت کو خطاب کیا ہے, کس کو؟ جنت کو خطاب کر کے شیخ الہند محمود الحسن نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے, کہو یہ نبی کی شان. آج رحمت کی رات ہے, بات رحمت کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور جن جن باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہے بعض لوگوں کی, وہ انشاءاللہ عید کے دن ہوں گی, انشاءاللہ عید کے اجتماع میں ہوں گی. تیار ہو؟ میں بتاؤں گا میدان حق نواز کا ہے یا متے کی اولاد کا ہے, بتانا میرا فرض ہے یا نہیں ہے. آج رف حسن جابی کا بیان پڑا ہے کہ میں پوری انسانیت کو اپیل کرتا ہوں کہ متا کرو. آج پاکستان اخبار میں آیا, کہتا ہے صحت کے لیے اچھا, رزنامہ پاکستان مبارک ہو, اور مارکا مبارک ہو, ڈبل تھی گئی ہے. خیر میں اس طرف تبصرہ نہیں کرتا, بی بی نے کیا کیا, بابا نے کیا کیا, انشاءاللہ عید کے اجتماع میں, اور سات بجے سے پہلے آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے؟ کتنے بجے سے پہلے؟ انشاءاللہ. خیر میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی ہے نا سمجھ میں؟ تو جامعہ مسجد حق نواز شہید پر اس وقت 42,000 روپے قرضہ. مولانا حق نواز شہید چلے گئے تو اب قرضہ رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ اور جامعہ محمودیہ جو ان کا لگایا ہوا گلشن ہے, جن کو حاجی اللہ وسائے صاحب آباد کر رہے اور ان کے دوسرے رفقا اس پر نگرانی کر رہے, جہاں دن رات سینکڑوں بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے, حق نواز شہید چلا گیا لیکن اس کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی, قرآن کا صدقہ جاریہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میرے بھائی اس مدرسے میں تقریباً 72 کمروں کا نقشہ بن چکا ہے. کتنے کمروں کا؟ 72 کمرے, اور بہت بڑی جامعہ مسجد زیر تعمیر, دس کمرے اس کے نیچے مسجد کے بن چکے، چھ کمرے مسجد کے نیچے بڑے بڑے کمرے بن چکے، اور عائشہ بلاک اس کا نام رکھا گیا، عائشہ بلاک. ویسے میرا جی آج چاہتا تھا کہ حضرت عائشہ پر تقریر کروں، لیکن انشاءاللہ پھر سے میں جو آئندہ جمعہ یا اس سے آئندہ جمعہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تو میں حضرت عائشہ پر گفتگو کروں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو جامعہ مسجد حق نواز شہید کا 3 لاکھ روپے ہے، جامعہ محمودیہ کا 3 لاکھ روپے سالانہ خرچ، اور جامعہ مسجد حق نواز شہید پر 42,000 روپے قرضہ، اور یہ اس مسجد کی سفیدی رنگ کرانا جس کے لیے 60-70,000 روپے کی ضرورت ہے. میں آپ سے درخواست کروں کہ رمضان کی رحمت والی رات ہے، شاید یہ آج آخری رات ہو، اور شاید میری اور آپ کی آخری رات ہو، شاید آئندہ سال میں اور آپ یہاں ہوں یا نہ ہو. اے کیا کہا جا سکتا ہے، اے حق نواز نہیں ہے، اسار القاسمی نہیں ہے، یہ مسلح حق نواز سے آباد تھا، اسار القاسمی سے آباد تھا. اور ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جامعہ مسجد حق نواز شہید کے لیے آج برکت کی رات میں اس مسجد کا مستقل خطیب متعین کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ مولانا محمد اعظم طارق صاحب اس مسجد کے مستقل خطیب ہوں گے، اور نائب خطیب مولانا مختار احمد سیال ہوں گے، جو مولانا اعظم طارق کی عدم موجودگی میں مسجد کے امور کے انچارج ہوں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ ہمارا فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ جن کو قبول ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. میرے بھائیوں، اب آپ سے درخواست کروں گا کہ 42,000 روپے قرضہ تو اس اجتماع میں 5,000، 10,000، 2,000، 1,000، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ آپ پاون کر سکتے ہیں، الاول الاول، جو پہلے کھڑا ہوگا وہ پہلا نمبر پائے گا. ماشاء اللہ. ہاں جی، حاجی رحم علی صاحب، جامعہ محمودیہ، ایک منٹ جی، 2,000 جامعہ محمودیہ کے لیے، 1,000 مسجد کے لیے حاجی رحم علی صاحب، حاجی محمد سعید صاحب والا 2,000 روپے نقد، جامعہ محمودیہ. ہاں جی، 5,000 روپیہ شیخ محمد یوسف صاحب کے طرف سے، 5,000 جامعہ کے لیے، 5,000 مدرسے کے لیے، جامعہ مسجد کے لیے 5,000 جامعہ محمودیہ، ہاں جی شیخ یوسف صاحب، 5,000 مسجد کے لیے، 5,000 مدرسے، کتنے نے 1,000 جامعہ محمودیہ، 1,000 مسجد، 500 مسجد، کی نام مار دیا حاجی شریف صاحب ریڈی پہلا، 5,000 مسجد، ہاں جی 5,000 جامعہ محمودیہ، 5,000 مسجد، 500 روپیہ مسجد. یہ نام اپنا کس نام سے لکھا؟ حاجی اللہ شیخ اللہ دیتا صاحب، شیخ اللہ دیتا صاحب، 500 روپیہ مسجد. میری دعا کے بغیر